بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، اس وقت آپ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سورہ تغابن کے پہلے رکوع کی ساتویں سے دسویں آیت تک کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. پہلی چھ آیات کی تشریح آپ اس سے پہلے کیسٹ میں سماعت فرما چکے ہیں. یاد رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 17 ستمبر کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ. جن لوگوں نے کفر کیا ان کا گمان یہ ہے، ان کا غم یہ ہے کہ وہ ہر کس دوبارہ نہ اٹھائے گا. اے نبی ان سے کہو بلا ربی نہ تو نہیں اٹھائے گا، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. تم مطلب بہت نہ دینا ہمیں تم سے، تم کو ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. بغال کا ہم لائے وسیع اور یہ اللہ کے لیے بہت. یہ سورہ تغابن کی آیات ہے. اس سے پہلے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس کو ذہن میں تالا کر لیجیے. آپ کے تیسرا حملہ ہے کہ کیا بات کری جا رہی ہے. آواز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شکتی کر رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کائنات کی ہر چیز اس بات کا اعلان اور اظہار کر رہی ہے کہ اس کا خالق اور اس کا رب، اس کا پیدا کرنے والا اور اس کی زندگی کا انتظام کرنے والا وہ خدا ہے کہ جو ہر عیب اور کمزوری اور نقص اور خطا سے پاک. لہول ملک بادشاہی اسی کی ہے اور لہول ہم تاریخ اسی کی ہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی دنیا میں کبھی شرک کیا یا یہ فرق کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، بے نقے بیل کی طرح اور کترے بے مار کی طرح اس دنیا میں چھوڑ دیے اور کوئی کوئی کرنے والا نہیں، یا جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ملک اتنے بڑے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، لوگ اس کے بہت سے لفٹنٹ اور اس کے بہت سے ڈپٹی ہیں جن میں سے کوئی بیماریوں کو شفا دیتا ہے اور کوئی بے روزگاروں کو روزگار دلواتا ہے اور کوئی اولاد بتا سکتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے. یہ تمام غلط خیالات جو دنیا میں پیدا پھیلے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پھیلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکتی کا صحیح تصور اس کو حاصل ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کا اظہار کر اگر کوئی اندھا نہیں آ کے کھول کر دیکھ تو اس کو خود محسوس ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کا اظہار کر رہی ہے کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جو رزق دے رہا ہے, جو پال رہا ہے, جس نے برقرار رکھ رہا ہے اور جو اس ساری کائنات کا انتظام کر رہا ہے, وہ ایسا خدا ہے کہ جو کوئی عیب نہیں رکھتا, کوئی نقص اور کوئی کمزوری نہیں رکھتا, کوئی خطا نہیں کرنے والا, ساری تاریخوں کا مستحق ہے اور بادشاہی پوری کی پوری اسی کے ہاتھ میں, کوئی اس میں رشتے دار نہیں ہے, کسی کا ذرہ برابر اس کا ہے. وہ ہوا اناکل جین فقیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے کسی فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے یا اس کے کسی فیصلے کو بدلوا سکے. جو کچھ بھی اس کائنات میں طاقتیں ہیں, وہ ساری کی ساری اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں, اور جس طرح سے چاہے وہ اس کو استعمال کرے. اگر وہ کسی پر آزاد نازل کرے, کرنا چاہے, تو صرف ایک ہوا کو اس کا حکم دے دینا کافی ہے کہ وہ تباہ کر کے رکھ دے ان لوگوں کو, وہ تباہ کرنا چاہے. اس طرح سے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تصور محسوس ہو گیا. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اول نبی خلق حکم پمن کم کافر و من کم, اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے, پھر تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے اور کوئی مومن. یعنی امر واقعہ یہ ہے, اگر کسی نے مانا تو اور کسی نے نہ مانا تو دونوں صورتوں میں یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ایک خدا ہے. اگر کسی نے نہیں مانا تو اس کے خدا ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, خالق باران ہوئی ہے, ہر چیزیں جو کوئی شخص آپ کو لا کر کھانا دیتا ہے اور آپ نہیں مانتے کہ کسی نے لا کر کھانا دیا ہے, تو یہ امر واقعہ تو نہیں بدل جائے گا کہ ایک شخص لا کر آپ کو کھانا دیا. آپ نہیں مانتے تو احسان برامد بھی کر رہے ہیں, آپ نہیں مانتے تو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اگر کوئی مانتا ہے تو حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا, جو واقعہ ہے اس کو مان رہا, ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا حقیقت پر. اگر وہ نہ مانتا تو وہ حقیقت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہم نے واقعہ ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا, اس کے بعد تم میں سے کچھ احمق ایسے ہیں جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, اور کچھ عقل مند ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے اوپر اس کی نگاہ, کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. جو شخص بھی جو کچھ کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, بھلا کر رہا ہے, سب کچھ اس کی نگاہ. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم, اس نے اس ساری کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے, یہ کائنات باطل پر پیدا کی. یہ کائنات حق پر پیدا ہوئی ہے, صداقت پر, حقیقت پر پیدا ہوئی ہے. اس کائنات کے اندر باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں. باطل آپ اپنی جگہ پر کر لیں, لیکن باطل کے لیے کوئی جڑ نہیں ہے. یہ کائنات ساری کی ساری حق پر اور چتر پر, اس کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص باطل پر چلے تو وہ کبھی کامیاب ہوگا. آخرکار وہ ناکام ہوگا, اس لیے کہ وہ حق سے لڑ رہا ہے. جو امر واقع ہے اس کے خلاف میں جنگ آزما ہے, اس لیے نام والا اس کو شکست کھانی ہے. یہاں بات وہی چلتی ہے کہ جو حقیقت کے مطابق ہو, حقیقت کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آخرکار نقصان اس کو ہوتا ہے. اگر ایک ٹرین دوڑ رہی ہے اور آپ اپنی جگہ یہ فرض کریں کہ وہ کھڑی ہوئی ہے, تو جس وقت بھی آپ اپنے اس مقروضے پر عمل کر کے اس ٹرین میں سے زمین پر قدم رکھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کی ٹکرانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. آپ کے اس فرض کرنے سے جو ٹرین کھڑی ہوئی ہے وہ کھڑی نہیں ہو جائے گی, اور اس فرض کرنے سے جو وہ کھڑی ہوئی ہے اگر آپ قدم رکھیں گے تو اس کے برے نتائج سے آپ کا چل جائے گا. تو اسی طرح سے یہ کائنات جو ساری کی ساری ایک خدا کی حکومت میں چل رہی ہے, تو کوئی شخص اگر اپنی جگہ یہ فرض کر بیٹھے کہ کوئی اس کا خدا نہیں ہے, میں ہی یہاں خود مختار ہوں اور میں ہی یہاں پوری طرح سے آزاد ہوں کہ جو چاہوں عمل کروں اور جس طرح سے چاہوں عمل کروں, تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہونا ہے چلتی ہوئی ٹرین کو کھڑی بھی فرض کر کے اتارنے کا ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص حقیقت کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. آخر کار اسی کے لیے کامیابی ہے جو شخص حقیقت سے ڈرتا ہے, آخر کار اسی کے لیے ناکام ہے. بس سمبر اکم پاسر اکبر اکم, اس نے تمہیں صورتیں دی, یہ تمہاری جو صورتیں ہیں اور بہترین صورتیں. صورت سے مراد چہرہ نہیں بلکہ صورت سے مراد آدمی کے پورے جسم کی صاف کرنا, اور اس کے اندر صرف دائرے صاف بھی نہیں شامل ہے بلکہ اس کے اندر آدمی کی جو اندر صلاحیت ہے خدا نے جو اندر قابلیت رکھی وہ بھی سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ جس کو احسن تقویم کہا ہے سورہ تین میں, اسی بات کو یہاں سبر اپنی کا احسن اخبار چین پاس کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صاف عطا فرمایا, بہترین دماغ عطا فرمایا اور اس کے مطابق بہترین جسم عطا فرمایا. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اگر آدمی کو انسانی دماغ دے دیا جاتا اگر جسم چھپکنے کا دے دیا جاتا تو کوئی کام نہیں کر سکتا, بیکار تھا اس کے لیے وہ دماغ اور بیکار تھا اس کے لیے وہ جسم. آدمی کو جیسا دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ویسا ہی اس کے مطابق جسم عطا کیا تاکہ اس دماغ سے وہ ٹھیک ٹھیک کام ہو. یہ بجائے خود اس بات کی کھلی ہوئی ایک علامت ہے کہ کوئی خالق سے حکیم ہے, انسان ہے, رینڈم نہیں پیدا ہو گیا کہ یوں اتفاق پیدا ہو گیا. کوئی خالق سے حکیم ہے جس نے ایک طرف اس کا دماغ ڈیزائن کیا اور اس کو وہ قابلیتیں اور صلاحیتیں عطا کی جو انسانی دماغ میں ہیں, دوسری طرف اس کے مطابق ٹھیک ویسا جسم دیا جیسا کہ اس دماغ سے کام کرنے کے لیے کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے انسان بنایا تو بہترین صورت پر بنایا. وسیع اور آخر کا تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا, تم اگر فرض کر لو کہ تمہیں نہیں جانا تو میں کوئی جواب دے کسی کے سامنے نہیں کرنی, تو جس سے ہمارے واقعہ نہیں بن جائے گا ایک روز تم یقیناً اس کے سامنے جائے گا. تمہارے فرض کرنے میں تو یہ آخرت نہیں رک جائے گی, تمہارے فرض کرنے میں تو یہ ہمارے واقعہ نہیں بدل جائے گا کہ جس خدا نے تم کو یہ اختیارات اور یہ طاقتیں دی ہیں وہ ایک روز تمہیں بلا کر پوچھنے والا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا اور کیا کس طرح سے. یہ عالم و ماسک سماوات اور ارض میں یہ عالم و ماسک سرگون اور ماسک والے میں جو کچھ آسمان و زمین میں ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر یہ اعلانیاں کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. یعنی جس خدا کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہ بے خبر خدا نہیں, شہ بے خبر نہیں ہے کہ تم اس کی کائنات میں اس کی سلطنت میں بیٹھ کر جو چاہو کر وہ اسے کچھ پتا نہیں. تمہیں اس خدا کے سامنے پلٹ کر جانا ہے جو ایک ایک چیز کے بعد کائنات کی بھی ہر چیز کے بات ہے اور تمہارے بھی ہر عمل کے بات ہے, بلکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اس کو بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جس طرح سے کہ ظاہر بندہ ہو علیم بلا کے سبور, بلکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز کرتے ہیں. دل میں جو نیت ہے جس نیت سے آدمی کوئی کام کر رہا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ حقیقت کیا. ایک آدمی بغیر بڑا نیک عمل کرتا ہے دراصل اندر چھپی ہوئی نیت جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر عمل سے دھوکہ نہیں کھائے بلکہ وہ آدمی کی نیت کو دیکھ لے گا, اس کو معلوم ہے کہ کس نیت سے کس ارادے سے آدمی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اور انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کی نوعیت کا یہ ہے وہ خدا کے جس کے تم بنتے ہو اور تم یہ کچھ ہو اور تمہیں جا کر خدا کے سامنے سے ہونا ہے اور اس خدا کے سامنے جواب سے ہونا ہے جس کی طرح سے تم بچ کر نہیں جا سکتے جو تمہارے ایک ایک شہر سے. اس کے بعد فرمایا کہ الم یا سے تم نبا نہیں نہ کپڑوں میں قوم راتوں و بال عام نہیں بنا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ کفر کر چکے ہیں ان کے اوپر کیا کچھ گزری سزا کو وبال امر ہے اپنے کیل کا برا نتیجہ انہوں نے چکھا اور محمد علام حلیم اور آگے ان کے لیے دردناک ہے. یعنی ایک تو امر واقعہ ہے, اگر آدمی اس کائنات پر اور خود اپنی ہستی کے اوپر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ اگر کفر کرتا ہے تو غلط کام ہے, حقیقت سے ڈر رہا ہے, حقیقت کے خلاف کام ہے, ایمانی حقیقت کے مطابق. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم بس آج ہی پیدا ہو گئے ہو, اس سے پہلے کبھی انسان پیدا نہ ہوئے ہوں, کوئی انسانی تجربہ اس معاملے میں نہ ہو. تم سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں انسانوں کی, بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, انہوں نے تمہاری طرح سے کفر کیا اور اس سے برا انجام دیا. پوری انسانی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ انسانی تاریخ کو اگر آدمی دیکھے تو اس کو صاف صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ سے انکار کیا ہے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑا, اور جن لوگوں نے بھی یہ فرض کیا کہ کوئی آخرت نہیں ہے اور ہمیں کسی کے سامنے جا کر جواب دہی نہیں کرنی ہے, یہ آخرت ہے مگر کل خدا کا بیٹا ہمارے گناہوں کا پہلے کفارہ ادا کر چکا ہے, یا آخرت تو ہے لیکن بہت سے سفارشی ایسے ہیں کہ جو جا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے متوسل ہیں, ہم کو نظر میں آگے بھیجا کرتے تھے, اس لیے ان کو کچھ نہ کہا گیا, اس طرح کے تصورات کن احمقوں میں بھی رکھے. آخرکار ان کے اخلاق تباہ ہوئے, آخرکار یہ غلط راستوں کے اوپر چلے, آخرکار یہ ظالم اور حیات اور غدار بنے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو. یعنی حقیقت سے لڑنے کا کبھی یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ انسان کا عمل صحیح ہے. انسان کا عمل صرف یہی صحیح نہیں ہے کہ آدمی ریل بنا سکے یا ہوائی جہاز بنا سکے یا بم بنا سکے, اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ آدمی کے اخلاق اور معاشرتی زندگی میں اس کا رویہ ہے. اگر ایک آدمی دنیا میں ذرائع سے فائدہ اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھا کر دنیا میں بڑی ترقی کرتا ہے, یہ اس کی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی اخلاق کے اعتبار سے کیا رویہ ہے, اور انسانوں کے درمیان جو ربط ہونا چاہیے دعوت سے, جو خدا کے ساتھ آدمی کا ربط ٹھیک نہ ہو انسانوں کے ساتھ اس کا ربط کبھی ٹھیک نہیں. جب خدا کے ساتھ اس کا ربط غلط ہو گیا تو انسانوں کے ساتھ لازمن اس کا ربط غلط ہو, انسانوں کو اس کے ساتھ وہ ظلم کا برتاؤ کرے گا, انسانوں کے ساتھ وہ ہر طرح کی بے انصافیاں کرے گا, اور اس دنیا میں اپنی خواہشات نفس کا اور اپنی لذات کا بندہ بنتا رہے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی تمام جو ترقیاں ہیں, اس کی تمام جو کچھ بھی اس نے اپنی دماغی قابلیتوں کو اور اپنی جسمانی محنتوں کو استعمال کر کے جو کچھ اس دنیا میں بنایا سب درا کا درا رہ جائے گا. اس کے برے اخلاق جو اللہ تعالیٰ کے معراج کی وجہ سے اس اندر پیدا ہوئے اور آخر کو بھول جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے, وہ اس کے تمام کیے کرائے کو لے بیٹھے, آخر کار وہ تباہی ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم آج ہی پیدا ہوئے اور تمہارے سامنے پچھلی کوئی تاریخ نہیں ہے, نہیں, پوری انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے کیے کا مزہ چکھا, ان کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کر تم دیکھ لو کہ کفر کا انجام کیا. وہ لوگ عذاب عظیم اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر پوری دنیا میں تباہی اور بربادی آ گئی اور وہ مٹ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا, نہیں, آگے اپنی آخرت خانی میں دردناک سزا شروع ہو جاتی ہے. غالب کا بیان لو کانت تاکی ہند رسول ہوں گے جنات فقالو ابشر یا ادمان فکفروا وتولوا واستغفر اللہ اللہ عنہ. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے چلے گئے بینات لے کر آتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے, فکفروا اس بنا پر انہوں نے کفر کیا اور تمنو اور منہ موڑ لیا اس کی تعلیمات سے, واستغنى اللہ اور پھر اللہ نے مستغنى. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری عقلی پر معاملہ چھوڑ دیا کہ تم خود کائنات کے نظام کو دیکھو اور اپنے اوپر غور کرو اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچو کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور جو جس کے بندے ہیں اس کی یہ صفات ہیں, ایسے خدا سے ہمیں سازش کا پہچانا ہے, ہم کو گنا گنا اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, یہ سب کچھ تمہاری عقل پر نہیں چھوڑ دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دینے کے ساتھ اور یہ ساری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر بے شمار ایسے آثار نمایاں کر دینے کے بعد جن سے آدمی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، مزید عنایت یہ کی کہ انسانوں کے لیے رسول دے تاکہ وہ صاف صاف حقیقت بتائیں، میں تمہاری عقل کے اوپر معاملے کو نہ چھوڑوں. یعنی جو حقیقت کی تلاش کا طریقہ ہے اسلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ آدمی ایک طرف اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے سلیم سے کام لے بغیر اس کی کوئی تار سے، وہ دوسری طرف یہ دیکھے کہ انبیاء علیہ السلام کیا کہتا ہے. جب وہ مقابلہ کر کے دیکھے گا کہ انبیاء علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں اور کائنات میں تمام آثار ایسے موجود ہیں کہ جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو وہ اطمینان سے ایمان پھر اسے کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی. کیونکہ آدمی ابھی اگر اپنی میں اپنی عقل سے کام لے کر کوئی قیاس قائم کرے تو اس میں اعتماد باقی رہتا ہے کہ خدا جانے یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو. کوئی شخص بھی پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کائنات کے نظام پر غور کیا ہے، ضرور اس کا ایک ہی خدا ہے. میں نے اپنے اصلی کے اوپر غور کیا اور اس کائنات میں میرا جو مقام ہے اس کے اوپر غور کیا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کرنا. یہ بات یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اغلب یہ ہے کہ ایسا زیادہ سے زیادہ آج پرین قیاس بات ہے وہ یہ ہے کہ ضرور اس کائنات کو کوئی خدا ہو اور میں اس کے سامنے جواب دے، لیکن اس کے آگے یقین کے ساتھ نہیں کہ یقین اس کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ نبی کی تعلیم جو وحی کے ذریعے سے آتی ہے وہ بھی وہی خبر دے رہی ہے جو ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. نبی کی تعلیم آ کر کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور نبی آ کر خبر دیتا ہے ایسا ہے. اور نبی کا آنا یہ جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بینات میں کہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے لیے شک کی گنجائش باقی رہے کہ یہ نبی ہے. اگر کوئی بھی اس کے نبی ہونے میں شک کر رہا ہے تو تعصب کی بنا پر کر رہا، نہیں ماننا چاہتا ہے بنا پر کر رہا، ورنہ نبی بینات لے کر آتا ہے. بین آپ اردو زبان میں بولتے ہیں جس کو نمایاں آتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں، تو نبی بینات لے کر آتا ہے یعنی جو باتیں کہ بالکل صریح طور پر اس بات کی علامت ہیں کہ یہ ضرور خدا کی طرف سے آیا ہوا نبی ہے، یہ بناوٹی آدمی نہیں ہے، خود گڑھ کر بات نہیں کر. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس کو یہاں اس جگہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آدمی صرف مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے انبیاء کے متعلق ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکی کو دیکھے، نبی ہونے سے پہلے جو زندگی تھی اس کو بھی دیکھے، نبی ہونے کے بعد جو زندگی تھی اس کو بھی دیکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ ایسا شخص یہ کلام پیش کر رہا ہے جو قرآن مجید، اس کے بعد کوئی گنجائش اس عمر کی یہ رہتی کہ آدمی آپ کے نبی ہونے کا کہا بالکل صحیح علامات موجود ہیں. بس اس تعصب کے اور بجو لکھے کہ آدمی آنکھیں بند کرتا ہے حقیقت سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی کہ آدمی آپ کے نبی ہونے کا. اسی طرح سے جو انبیاء میں پہلے آئے وہ بینات لے کر ایسی نمایاں اور صحیح علامتیں کہ جن کو دیکھ کر یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اور بینات لے کر بھیجے، لیکن جواب انسانوں کی طرف سے کیا تھا؟ انسانوں کی طرف سے جواب یہ تھا کہ ابشر یا دونا، کیا آپ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتے آنے چاہیے تھے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے خدا کو خود آنا چاہیے تھا، یہ اب انسان ہمیں راستہ بتائیں گے کہ ہمارے لیے حق کیا ہے؟ اس معاملے میں جو انسان نے ہردرمی سے کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی آیا تو انہوں نے علامیہ دیکھا کہ یہ گوشت گوشت کا انسان ہے، انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان ہے. جب گزر گیا اور وہ گوشت گوشت کا انسان ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں رہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی تھا اس لیے بشر نہیں ہو سکتا. یعنی دوری دیا تھی، اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہے تو بشر نہیں ہو سکتا. یہ گمراہی انسان نے اختیار کی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں، اور اس بنا پر کفر کیا. وہ تمنا اور منہ موڑ لیا ان تعلیمات سے جو نبی نے دی. نبی جس راستے کی طرف بلاتا تھا اس راستے سے منہ موڑ لیا, انکار کر دیا اس کو ماننے سے, اور اپنی ہمدردی کے ساتھ اپنی انہیں غلط راستے چلتے رہے جو انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی بنا پر کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ واستغنى اللہ, اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو. یعنی اگر تم اس راستے کی طرف نہیں آتے جو راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تو اچھا جاؤ, جس جاننا میں جا کر گرنا چاہتے ہو, جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو, کیونکہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے گئے, تم کو عقل دی گئی, تم کو بہترین صورت پر پیدا کیا گیا, یہ ساری کائنات پھیلی ہوئی ہے, جو شہادت دے رہی ہے کہ اس کا ایک ہی خدا ہے اور تمام حضور سے پاک ہے, جو حضور سے تم اس کی طرف محسوس کرتے ہو. اور پھر انبیاء کے ذریعے جو تمہیں راستہ بتایا گیا اس کے بعد تم نہیں مانتے اور غلط راستے پر جانا چاہتے ہو, تو اللہ کے کوئی آگے نہیں پڑی ہے کہ تمہاری حجامت کریں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی خود موقف نہیں ہے تمہارے ماننے پر. اگر تم مانو تو وہ خدا ہو, نہ مانو تو وہ خدا نہ ہو, ایسا تو نہیں ہے. تمہارے اپنے بھلے کے لیے انتظام کیا گیا تھا یہ کہ تمہیں رائے راست بتائی جائے, تم غلط راستے پر جانا چاہتے ہو, تو جاؤ پھر گلے نکلنا چاہتے ہو. یہ ہے وستغنى اللہ, کہ جب انہوں نے نہیں مانا اور منہ بول دیا تو اللہ بھی ان کے لیے آمین. اللہ غنی اور حمید, اور اللہ غنی ہے اور حمید ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی خدائی تمہارے ماننے پر موقف نہیں ہے, تمہارے نہ ماننے سے اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی, تمہارے مان لینے سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں. وہ غنی اور حمید ہے, وہ بہترین صفات کا مالک ہے, اور جو بہترین صفات کا مالک ہو وہ بدترین صفات کے انسانوں کو پسند نہیں کرتا. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد اب یہاں فرمایا جا رہا اس سلسلے کلام میں کہ زام الذین کفروا یہ بات ان ماننے والوں نے, ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے, اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ بات کہ یہ حقیقت نہ اٹھائے. یعنی اوپر انبیاء علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ کیا ہم انسان ہماری ہدایت کریں گے, دوسری طرف اس بات کا انکار کیا کہ ہم خدا کے سامنے جواب دے. ان کا یہ کہنا کہ ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے یہ صرف اس حد تک ہی بات ختم نہیں ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھے, اس کے اندر خود بخود یہ بات شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کسی خدا کے سامنے جا کر اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنا, ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. اس کے اوپر مزید جو چیز اس کے اوپر مترتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ طے کر لے کہ مجھے کبھی زندہ ہو کر نہیں اٹھنا ہے اور کبھی خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے, تو لانے والا پھر جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرے گا اس دنیا میں صحیح اور غلط, اور جو کچھ بھی نیکی اور بدی کا فیصلہ کرے گا وہ کس دنیا میں جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان کی بنا پر کرے گا. اس دنیا میں اگر کسی عمل کا نتیجہ خراب ہو تو وہ کہے گا کہ یہ برا عمل ہے, اس دنیا میں کسی عمل کا نتیجہ اچھا ہو تو وہ کہے گا کہ یہ اچھا. نتیجے کا برا اور اچھا ہونا ظاہر بات ہے, پھر اب اس کے اوپر موقف ہو گیا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ آپ نے فلاں عمل کیا ہے اور لوگ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی سزا دے, آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں, تب آدمی یہ رائے قائم کرے گا کہ یہ عمل برا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ میرے مخالف ہو گئے اور لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا. اگر فرض کیجیے کہ اس کا کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے فلاں زیادتی فلاں کے حق پر کی, خود اس شخص کو بھی معلوم نہ ہو جس کے حق پر آپ نے زیادتی, کسی پولیس کو پتا نہ چلے کہ آپ نے وہ زیادتی کی تھی, کسی عدالت میں معاملہ دیا, اس کے بعد کوئی معقول وجہ ہی نہیں ہے کہ آدمی اس فعل کو بجائے خود برا کرا ہو. اگر چوری کا پتا چلتا ہو اور چوری کی سزا ملتی ہو تو چوری ہوئی, اگر چوری چھپ جائے اس کا کوئی نقصان نہ ہو تو چوری اچھی ہے. ایسے ہی تمام معاملات کے متعلق پھر انسان کا رویہ ہو. اسی طرح سے اگر ایک آدمی اتنا طاقتور ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے باوجود دوسرا کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے, یا ایک قوم اتنی طاقتور ہے کسی قوم کے حقوق پر وہ ڈاکہ مارے نہ وہ قوم بدلا لے سکے نہ دنیا کی کوئی طاقت اٹھ کر اس کا بدلا دلوائے. اس صورت میں وہ قوم اگر ڈاکہ مارتی ہے تو بالکل حق اور نیک کام کرتی ہے. اس لیے تو برا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا. تو جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات نفس یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں کھلی چھوٹ کو برائیاں کرتی ہیں. ان کے لیے کوئی مستقل اخلاقی قانون نہ ہو کہ جس میں مستقل قدر ہے. جو نیکی ہے وہ لازماً ہر حال میں نیکی ہو, جو بدی ہے وہ لازماً ہر حال میں بدی ہو. اس طرح کی قدریں ماننے سے انکار کرنا چاہتا ہے انسان کو کہ اس کی خواہشات نفس پر پابندی ہے. اس وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے, اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں. ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ عقل کی بنا پر یہ کہتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پہلے جب نہیں تھے وجود میں کیسے آ گئے؟ جب نہ ہونے سے آپ ہو گئے تو ہو کر پھر نہ ہو کر دوبارہ ہونے میں کیا ہوتا؟ اگر ناممکن تھا تو آپ کے پہلا پیدا ہونا ناممکن. جب پہلا پیدا ہونا ممکن ہو گیا تو دوبارہ پیدا ہونا کیسے ناممکن؟ یہ انسان کی عقل, اگر میں عقل کے اوپر آدمی مدار رکھے تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ناممکن. لیکن چونکہ خواہش نفس یہ کہہ رہی ہے کہ اس بات کو ہرگز نہ مانو کیونکہ اس کے ماننے سے یہ اور یہ اور یہ پابندیاں تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں, اس وجہ سے آدمی کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ آدمی زندہ. تو فرمایا کہ ان کافروں نے اپنی جگہ یہ سمجھ لیا ہے. زام کہتے ہیں آدمی کی اپنی جگہ سمجھ لینے کو, حقیقت نہ ہو آدمی اپنی جگہ یہ سمجھ لے کے ایسا ہے. آپ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے زام میں یہ سمجھ کے, اسی معنی میں یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے. کل بلا وربی لتب آتم, ان سے کہو کہ کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے گا. تم مل تنب گاؤں نہ دماغ میں, پھر تم کو بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. یعنی جس چیز سے بچنے کے لیے تم اس کا انکار کرتے ہو وہی چیز پہ جائے. اس بات سے بچنا چاہتے ہو کہ تم سے کوئی پوچھے کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا, جو مال تم کو دیا تھا اس کو کس طرح استعمال کیا گیا, جو جسم تم کو دیا گیا تھا اس کی طاقتوں کو کس طرح تم نے استعمال کیا, جو قابلیتیں تم کو دی گئی تھیں ان کو کیسے تم نے استعمال کیا. بس ایک ایک چیز کے متعلق یہ سوال ہونا کہ تم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا, تم نے دنیا میں کیا کاروائیاں کی, اس چیز سے آدمی چونکہ بچنا چاہتا ہے اس وجہ سے انکار کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم یہی نہیں کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, بلکہ تم کو بلا کر تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ کرتوت تم کر کے آئے ہو, یہ افعال تم نے کیے, تمہارا پورا نام ہے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا, کچا چٹھا رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہاری زندگی پتا ہے. بس راج کا آدم لائے یہ تیر, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھا دینا اللہ کے لیے بڑا مشکل کام ہے, حالانکہ اللہ کے لیے اگر مشکل تھا تو تمہیں پہلے پیدا کرنا مشکل تھا. اگر تمہیں دوبارہ ایک دفعہ وہ پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں کھیت بلانا اپنے سامنے یہ بھی آسان ہے. تمام انسانوں کو اپنے سامنے بیک وقت جمع کر لینا یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے. تمہارے تمام نامے اعمال کو لا کے سامنے رکھ دینا, پوری زندگی کا کارنامہ جس میں ایک ایک حرکت تمہاری جو تم بھول بھی گئے ہو وہ اس کے اندر موجود ہوگی, یہ سب کا سب اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, تمہارے نزدیک یہ مشکل. تم اپنے جگہ یہ سمجھو گے کہ آدم سے لے کر قیامت تک نمالوں کتنے خرب کتنے قدم انسان پیدا ہوں, ان سب کے کارنامے کو کون مرتب کرے گا اور کون لا کر رکھے گا, لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان. جو خدا ساری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے, جو خدا ساری کائنات کی باتیں ہر وقت سن رہا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمام انسانوں کے کارنامے کو بیک وقت وہ لوگوں کے سامنے حاضر کر دے, پورے انسانوں کے اعمال کا پورا ریکارڈ تیار کرے اور اس کو سامنے لا کر حاضر کر دے, اس کے لیے کوئی بات. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ وما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر. یعنی اوپر کے تمام دلائل پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ فآمنوا باللہ، جس کا مطلب یہ ہوا یہ حقائق جب موجود ہیں اور یہ امر واقعہ ہے، اس کے بعد تمہارے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو مان لو. ون نور لگی اندر، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا. یا نور سے مراد وہ روشنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی دی. یہ قرآن مجید ہی نہیں، قرآن مجید بھی وہ نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بھی وہ نور ہے، آپ کی سنت بھی وہ نور ہے، آپ کی چھوڑی ہوئی ہدایات بھی وہ نور ہیں. سب کے مجموعے کو یہاں نور کے لفظ سے تعبیر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اور وہ روشنی جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تمہیں دی ہے، ہدایت کی روشنی جو بتا رہی ہے کھول کھول کر واضح طور پر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو مانو. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر. اس مقام پر اس بات کے اوپر جملہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام دلائل دے دیے، ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، اس کی تعلیمات بھیج دی، اور تمہیں دعوت دے دی کہ رسول کو مانو اور اس تعلیم کو مانو. اب اس کے بعد اگر کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا، دونوں کے مطابق حالات سے اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی نہیں مانتا تو صرف اس کا وہ یہ کہنے سے نہیں چھوٹ جائے گا کہ صاحب یہ دلائل تو میری عقل میں اترے نہیں، اس وجہ سے میں مجبور نہیں مان سکتا کہ انسانوں سے آدمی کہہ سکتا، اللہ کو نہیں کہہ سکتا. اللہ کو معلوم ہے اس آدمی نے کیوں نہیں مان سکتا. آپ باتیں لوگوں کے سامنے بنا لیں کہ میرے دماغ میں نہیں اترتی، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی خواہشات تیار نہیں ماننی، آپ کی خواہشات مانے تھی اس آپ کے تعصبات مانے تھے، آپ کو یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اس حقیقت کو مان لیا تو کنبہ چھوٹ جائے گا، برادری چھوٹ جائے گی، جائیداد چھوٹ جائے گی، وراثت سے محروم ہو جاؤں گا. بیس میں ہزاروں قسم کی رکاوٹیں ہیں جو آدمی کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، جن کے بعد آدمی حق کو ماننے سے انکار کرتا. تو اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ اس کمبخت کو معلوم ہو چکا تھا کہ حقیقت یہ ہے، جس راستے پر یہ جا رہا تھا غلط ہے، اس کی برادری گمراہی میں مبتلا تھی، اس کا خاندان گمراہی میں مبتلا تھا، اس کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی، اس کو خوب پتہ چل گیا تھا، اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ یہی بات ہے جو پیش کیا ہے. اس کے بعد اس نے ماننے سے انکار، اور اس لیے انکار کیا ہے کہ یہ ان تکلیفوں اور ان نقصانات کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا جو ایمان لانے کے بعد اس کو پیش آنے کا خطرہ تھا. اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یہ ہم ایمان کی دعوت جو تم دے رہے ہو، ہم تم کو دے رہے، اس کے جواب میں جو رویہ تم اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا نہیں ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ یعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. جس روز اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، لیوم الجمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کیے جانے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہے. تغابن کے معنی ہے چھپے ہوئے ہر ایک کا غبن کھل جانے کا. جو غبن چھپا ہوا ہے وہ دن ہوگا جو ہر ایک کا غبن کھل جائے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین، جو نہ مانیں گے، انکار کر دیں گے ماننے سے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہیں، وہ بئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ. اب یہ فرمایا کہ اوپر جو ہم نے تمہیں دعوت دی ہے ایمان لانے کی، اس دعوت کے جواب میں جو رویہ تم اختیار کرو گے ہم پوری طرح سے باخبر ہیں. نہ صرف یہ کہ ظاہری رویے سے باخبر ہیں بلکہ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ کس نیت سے تم نے کیا رویہ کیا. اس کے بعد اب فرمایا کہ یوم یجمع کل یوم جم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کیے جانے کے دن میں اکٹھا کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا اس کام کے لیے کہ تمام اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے روز تک جتنے انسان پیدا ہوئے ان سب کو بیک وقت اکٹھا کر کے اپنے سامنے دیا. تو جو اکٹھا کیے جانے کا دن ہم نے مقرر کر رکھا ہے، اس دن جب ہم تمہیں جمع کریں گے، ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن. تغابن کا لفظ غبن سے معلوم، غبن کہتے ہیں چھٹی ہوئی خیانت، وہ خیانت کے جو آدمی نے چھپا کر کی ہو. آپ اردو زبان میں بھی قریب قریب اسی معنی میں غبن کا لفظ ہو. تغابن کا مطلب ہے غبن کے کا کھل جانا. تو آدمی نے جو کچھ خفیہ خیانت کی ہے، جو کچھ بھی غبن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اس کو عطا کی تھی اس لیے کہ وہ اس کی بندگی میں ان کو استعمال کرے، ان کے ساتھ اس نے غبن کیا اور اپنی خواہشات نفس کی بندگی میں استعمال کیا، شیطان کی بندگی میں استعمال کیا، انسانوں کی بندگی میں استعمال کیا، حکومتوں کی اور بے آدمیوں کی اور اپنے خاندانوں کی بندگی میں استعمال کیا. غرض یہ کہ ایک خدا کے سوا ہر ایک کی بندگی میں ان قوتوں کو استعمال کیا. یہ غبن جو کیا تھا یہ سارا کا سارا اس روز کھل جانے والا ہے، اس روز اس کے اوپر کوئی پردہ پڑا نہیں. جن جن چیزوں میں آدمی نے اپنے سرمایے کو، اپنے سرمایہ حیات کو بھی، اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے سرمایے کو بھی اور اپنے مال کو بھی، جن جن چیزوں میں آدمی نے انویسٹ کیا، اس کی غلطی اس روز کھل جائے. یہ سارا انویسٹمنٹ جو ہے معلوم ہو جائے گا کس نے کس کام میں کیا ہے اور اس کے اندر کیا، کہاں اس نے دھوکہ کھایا ہے اور کہاں اس نے غلطی کی ہے، کہاں اس نے دھوکہ کھایا. ایک ایک چیز اس دن کھل جانے والا. وہ من یومن باللہ، اب اس کے کھلنے کے بعد اب بتایا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور دونوں کے یہ انجام. جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور جس نے نیک عمل کیا، اس کے ساتھ معاملہ اللہ یہ کرے گا کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا، اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہیں. برائیاں دور کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر خالص سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھا اور ایمان رکھنے کے ساتھ اپنی حد تک پوری کوشش عمل صالح کرنے کی، اس کے بعد بشریت کی کمزوری کی بنا پر اس سے جو قصور ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے دور کرے، ان کی بات پر اس سے نہیں کی جائے گی. یہ مومن وفادار بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. احادیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ بڑی حد تک تو اسی دنیا میں اس کے اعمال کا کفارہ وہ تکلیفیں اور وہ مسائل جو اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. ایک کانٹا آپ کے چبا، اس کے بقدر ایک گناہ آپ کا معاف کر دیا گیا، کیونکہ اس آدمی نے یہی تکلیف اٹھا. کوئی غم آپ کو پہنچا، کوئی رنج آپ کو پہنچا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے صبر کیا، کسی نے آپ کو ستایا، آپ نے صبر کیا اس کے اوپر. غرض مختلف قسم کی جو آدمی کو تکلیفیں اس دنیا میں پہنچتی ہیں، کوئی بیماری اس کو ہوئی، کوئی نقصان دنیا میں پہنچا اس کو، یہ ساری چیزیں اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بنا کر اس دنیا میں ہی اس کے نام اعمال سے خارج کر دیں، تاکہ اس بندے کو وہاں لوگوں کے سامنے رسوا بھی نہ کیا جائے کہ یہ کچھ کر کے آیا. اس کے بعد بھی اگر کچھ بچا رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے، لیکن یہ اس وفادار بندے کے لیے ہے جو اخلوص کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی حد تک دانستہ کوتاہی نہ دانستہ کوتاہی معاف نہیں. لیکن اگر آدمی نے اپنی کمزوری کی بنا پر گناہ کیے اور معافی مانگنے سے رہ گیا، توبہ کرنے سے رہ گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے معاف کرے گا اور پھر جنت میں جائے خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ رہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کی زندگی کبھی ختم ہو، ابدی زندگی. ذالک الفوز العظیم، یہی اصل بڑی کام. یعنی دنیا میں کسی کا جائیداد بنا لینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا میں کسی کا ساری دنیا کا حکمراں فرما روا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں آدمی داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا، ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی اور وفادار بندے بننے سے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ آخر کار اس تغابن کا جو وہاں جا کر ہر ایک کا غبن کھلنے والا ہے. اس روز جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے خالص مومن ہیں اور جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ ایمان لا کر اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے عمل صالح کرنے کی، ان کا ایک انجام، جن لوگوں نے کفر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا ان کا.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
سوالات رہ گئے تھے جن کا جواب دینا میں ضروری محسوس کرتا ہوں. ایک بار میں تو یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی صاحب اپنی غیر منصوبہ جائیداد کیسے حصہ جماعت اسلامی کے لیے وقف کرنا چاہے تو اس کی بقا کی کیا صورت ہو سکتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی وقت دفتر جماعت اسلامی میں آئیں، وہاں کئی جماعت سے یا ناگر میں بیت المال سے بات کرو، وہ ان کو بتا دیں گے کہ وہ کیا فصل اختیار کروں. یہ مجمع عام میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے، آ کر دریافت کریں. کیونکہ انہوں نے اپنا پتہ نام وغیرہ کچھ نہیں لکھا تھا سوال پر، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں ہم کو یہ جواب دینا پڑا. دوسرے ارکار نے کسی مرتبہ یہ پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں جو ٹیلی فون پر نکاح کی رسم چل رہی ہے اس کے متعلق شرعی نقطۂ نظر سے لگا رہا ہوں. یہ ایک بڑی نادانی کی حرکت ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ کیا معاملہ. ٹیلی فون پر کسی عدالت کو شہادت دے کر دینے کی کوشش کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عدالت آپ کی شہادت قبول کرتی ہے کہ نہیں. اتنا بڑا معاملہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی عمر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو، ان کی زندگی کی قسمت کا اتنا بڑا فیصلہ یہ آپ ٹیلی فون پر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دس بیس سو پچاس آدمیوں کے سامنے، برادری خاندان سب کے سامنے آ کر ایک آدمی باقاعدہ اس بات کی شہادت دے، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرے کہ ہاں میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. وہ نواب صاحب اپنی کوٹھی میں بیٹھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ اس کو بیٹی اس کے حوالے کرتے ہیں. بس اس کے جن لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہ ملتا ہو تو وہ کوڑے پر اٹھا کے پھینکنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور کوئی احمق آدمی اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے ٹیلی فون پر دے دیا. دوسرے یہ کہ شرعی حیثیت یہ بالکل غلط ہے. ایجاب و قبول جو گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے، ٹیلی فون کا کون گواہ، ٹیلی فون کی گواہی کوئی نہیں. صرف ایک آدمی آ کر ٹیلی فون پر بات کرتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، اس کا گواہ کون ہے جو اس نے قبول. سرکار نے اقرار کیا ہے کہ بعض لوگ ابشرن یا دوننا فکفروں سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفر ہے، برائے کرم اس کا صحیح اور مناسب توڑ بتائیں. یا بات اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے قرآن کو ہدایت دینے پر اتر آئے اور اس کو یہ تعلیم دے کہ تجھے یوں کہنا چاہیے جو میں نے مان لیا ہے، فرض کر لیا ہے، اس لیے اے قرآن کو یہ بات کہے ان کے سوا اور کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا. سیاق و سباق آپ دیکھ لیجئے, اوپر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے رسول ان کے پاس بھیجے, انہوں نے جواب دیا کیا بشر ہم کو ہدایت کریں گے, اس وجہ سے انہوں نے کفر قرار دیا. وہ اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا کفر ہے. اگر قرآن مجید کو وہ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس مضمون کے متعلق کتنی خراج کے ساتھ قرآن مجید نے کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ میاں کو کافر کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے بشر ہی نبی بنا کر بھیجے, کبھی فرشتے بنا کر نہیں بھیجے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجے. تو ایک جگہ میں قرآن مجید نے تو اس بات کو ایسا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شک کی گنجائش ہی نہیں. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کو بشر کہنا کم رہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو کافر کہنا چاہتا ہے. صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر چند افراد مشترکہ کاروبار کرتے ہوں تو کیا ان میں سے کوئی ایک فرد مشترکہ مال میں سے انفاق کی سبیل اللہ کرے تو کیا وہ اس کا اجر پائے گا اور دوسرے بھی, اور کوئی ایک دوسرے افراد کے علم کے بغیر خرچ کرے تو کیا اس نے بھی اس کے لیے اجر ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے شریک کے علم کے بغیر خرچ کرے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرا شریک اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ مشترکہ مال میں سے خرچ کرے, تو اس کو اپنے حصے میں سے خرچ کرنا چاہیے اور اپنے ہی حساب میں اس کو درج کرنا چاہیے. اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا شریک, اگرچہ اس کو علم نہیں ہے لیکن میرا شریک بخوشی راضی ہوگا اگر اس کے اندر سے دیا جائے, تو وہ خرچ کر سکتا ہے لیکن اپنے شریک کو بعد میں مطلع کر دے کہ میں نے خرچ کیا ہے. اگر وہ راضی ہو تو مشترک کھاتے میں درج کرے ورنہ اپنے ذاتی حساب میں. البتہ اگر وہ راضی ہے تو اس صورت میں مشترک کھاتے میں جا سکتا ہے, دونوں کو اجر ملے گا. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مستحق کسی صورت میں زکات کی رقم قبول نہ کرے تو کیا اسے زکات کی رقم قرض حسنا کے طور پر دی جا سکتی ہے, یہ بتائے بغیر کہ اس کو زکات کی رقم دی جا رہی ہے؟ مین اگر وہ کچھ عرصے کے بعد زکات کی یہ رقم واپس کر دے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی غریب آدمی, کسی مستحق آدمی کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں تو کیا ضرور ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ میں اسے زکات سے یہ زکات دے رہا ہوں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات میں قرار نہ کرتے کہ ان کو زکات دی جائے, ویسے اگر آپ ان کی مدد کریں تو وہ خوشی سے قبول کرنے میں تیار ہوں گے, لیکن اگر آپ اس کو زکات کہہ کر دیں تو وہ نہیں قبول کریں گے. لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خامخواہ آدمی کو یہ کہیں کہ دیکھ میں یہ تجھے زکات دے رہا ہوں, آپ اس کی مدد کر دیجیے. اگر فرض کیجیے کہ وہ قرض کے طور پر مانگ رہا ہے, آپ اس کو زکات کی مد میں سے دے سکتے ہیں اپنی جگہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بیچارہ اگر ادا نہ کر سکے تو اس کو معاف ہے. آپ کی نیت دراصل اس قرض کو لینے کی نہ ہو. اگر وہ لے کر آئے اس سے پوچھئے کہ بھائی تمہاری تمہیں اب فراغت ہے, اب تمہیں حاجت تو نہیں ہے مزید, اس صورت میں اگر وہ دے تو دے لیجیے, کسی اور غریب کو دے دیجیے. وہ قرض نہیں ہے, وہ دراصل تو خدا کی راہ میں آپ خرچ کر دیں گے. بس یہ ہے کہ اگر وہ نہ دے سکے تو آپ کی طرف سے پہلے ہی وہ زکات تھی اور آپ نے یہ نیت ہی کرنی تھی کہ وہ نہ دے تو اس کے لیے اس کو معاف ہے, اور کسی وقت اس کو بتا دیجیے کہ جاؤ بھائی میں نے تمہارا یہ قرض معاف کر دیا, اب اس کی ادا کرنے کی فکر نہ کر. لیکن اگر وہ واپس کرے اس کو دے دیجیے کسی اور بنی. آپ کا سوال ہے کہ اگر شوہر صدقہ دینے کا حکم دے لیکن بیوی بخل کے مارے دینے سے گریز کرے اور نہ دے یا کم دے تو اس صورت میں شوہر کے اجر کا کیا بنے گا؟ شوہر کو تو اجر مل ہی جائے گا اس کی نیت. بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں بیویاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ شوہر صاحب ان سے لٹ لٹ واقع ہوئے ہیں, ان کو پورا اندازہ نہیں ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں. ایک دفعہ نوازی میں آ کر جو تاجہ خرچ کر دیتے ہیں اور بعد میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس وقت بیویاں ہاتھ روکتی ہیں. بعض بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وکیل ہوتی ہیں, لیکن اکثر ایسا میں میرے علم میں ہے کہ بیویاں اس وجہ سے روکتی ہیں کہ شوہر صاحب جو تاجہ خرچ کرنے والے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حق سے لڑنے والا آخر کار تباہی سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں ان کی تعداد ہر مذہب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، اور روز بروز بروز بڑھ رہی ہے. کیا اس کا انجام سے زیادہ طویل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے اس کو مہلت کی زندگی بنایا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آدمی کے اعمال کے پورے نتائج آئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے نتائج اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی پورے نہیں ہوتے. پورا نتیجہ تو آخرت ہی نہیں ہے. اس دنیا میں اگر گمراہی پھیل رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں آدمی اربوں آدمی گمراہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مہلت کی ہے اور اس کو آزادی دی ہے کہ تو کفر کرنا چاہے تو کفر کر، ایمان لانا چاہے تو ایمان. تو جو لوگ اپنے کفر کرنا چاہتے ہیں، کسی گمراہی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اگر یہ موقع ان کو نہ دیا جاتا اور جو لوگ کے مثلاً ابن اللہ ماننا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا خود خدا ماننا چاہتے ہیں ان کو، یا تین میں کا ایک ماننا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹتے ہی فوراً سزا دے دیتا اور لوگوں کو یہ موقع نہ دیتا کہ وہ ایمان لائیں، تو آخر وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. جب ان کو موقع دیا جائے گا تبھی تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے. موقع ہی نہ دیا جائے گا تو آپ کا مطلب یہ وہ سارے جنت میں نہیں آئے گا. صاحب نے پوچھا ہے کہ اچانک موت واقع ہونے پر روشنی ڈالیں، مثلا بجلی کا حادثہ، پانی میں ڈوبنا، سفر میں بس کا حادثہ، آگ لگ جانا وغیرہ وغیرہ، میں نے سمجھا کہ اس پر کس پہلو سے وہ روشنی ڈلوانا چاہتے ہیں. جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو کہ کیا پہلو واضح کرنا چاہتے ہیں، تو اب میں اچانک حادثے کے مسئلے پر ایک لمبی تقریر کیسے کروں؟ سوال جو صاحب بھی کریں وہ ذرا واضح کیا کریں تاکہ معلوم ہو کہ وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. چھٹی مسئلہ ہے، اگر کوئی پھر بغیر نفع و نقصان کے حصے کا تعین کیے کاروبار کے لیے اپنے عزیزوں سے روپیہ لیتا اور ہر ماہ اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ نفع میں سے دے لیتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، تو یہ نفع لینا کیا سود کی تعریف میں آتا ہے؟ نہیں، یہ سود کی تعریف میں نہیں آتا، جبکہ کوئی تعین نہیں ہے اور وہ بطور خود کبھی زیادہ کبھی کم دیتا ہے. سود اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ تعین کر دیا جائے کہ ہم تمہیں اتنا روپیہ دے رہے ہیں، اس پر اتنے فیصدی ماہ وار یا ہفتے وار یا سالانہ یہ تم کو دینا ہو. سوال نے یہ کیا ہے کہ مندرجہ بالا صورت میں تحلیل لکھنا اور گواہ بنانا کیا شرعی نگاہ سے ضروری ہے؟ اور زبانی معاملہ کرنے سے دونوں گناہگار ہوں گے. گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ لوگ اپنے معاملات میں بغیر دستاویزوں بغیر شہادتوں کے کاروبار. اصل بات یہ ہے کہ اول تو آدمی ایک دوسرے پر اعتبار کا ڈھونگ رچاتا ہے، بعد میں پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور لاٹھی ٹانگے تک نوبت پہنچتی ہے، غالب گلوچ تک نوبت پہنچتی ہے، عدالت تک نوبت پہنچتی ہے، دلوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ سب کچھ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ پہلے غلط طریقے سے یہ رائے سنائی دی جاتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، کیا دستاویز لکھی جائے، کیا گواہ کی ہیں، لیکن دستاویزیں اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہے. لمبا چوڑا سوال ہے، اس موقع پر میں آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ جواب دے دوں.